میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں تم میں سے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بظاہر بڑا پر رونق مقام ہے، لیکن دنیا کا عیب یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی ہر خوبصورتی پر زوال آ جائے گا، دنیا اجڑے ہوئے چمن کی طرح ویران ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ بکھر جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح پرواز کرتے ہوں گے، عالیشان محلات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، چمکتے ہوئے ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، زمین چاند اور سورج کے گل ہونے کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہوگی، سمندر سلگائے جائیں گے، زمین ایسے تھر تھرائے گی کہ کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی، زمین اپنا بوجھ پھینک دے گی، آسمان پھٹ کر بہ جائے گا، ایک عجیب سما ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ایسی تباہی مچے گی کہ الامان والحفیظ۔ اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اسی کو حسرت اور پشیمانی کا دن کہتے ہیں، اسی کو حساب کتاب اور سوال جواب کا دن کہتے ہیں، اسی کو تھر تھرا دیے جانے اور الٹ دیے جانے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے، ان میں سے چند نام آپ سماعت فرمائیں: یوم قضا یعنی فیصلے کا دن، یوم وزن نامہ اعمال تولنے کا دن، یوم مشہود حاضری کا دن، یوم محاسبہ حساب کا دن، یوم حسرت یعنی پچھتاوے کا دن، یوم عقیم یعنی سخت دن، یوم حشر جمع ہونے کا دن، یوم فزع گھبراہٹ کا دن، یوم بعث قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا دن، یوم میعاد وعدے کا دن، یوم صیحہ زلزلے کا دن، یوم زجر جھڑک کا دن، یوم حساب یعنی حساب کا دن، یوم جمع یعنی جمع ہونے کا دن، یوم فصل یعنی فیصلے یا جدائی اور امتیاز کا دن وغیرہ۔ قیامت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین سے ہے۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، جہنم، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ، یہ وہ عقائد ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آج کا جو ہمارا شجباب کے اس سنت و بھرے اجتماع میں بیان ہے، اس کا ٹاپک ہے قیامت کی علامات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پورا بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک بالکل سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اس شخص کو پہچانتا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانو پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر رکا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جانتے ہو کہ وہ سائل یعنی سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک آئی ہے اور اس حدیث پاک سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. پہلی بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہیں, یعنی فرشتہ ہیں, بلکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں, سید الملائکہ ہیں. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے, نوری مخلوق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ نور ہونے کے باوجود جب وہ لباس بشری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نہ پہچان سکے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نور بشر کی صورت میں دنیا میں تشریف لا سکتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے صفت نورانیت سے نوازا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم حافظ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره, کہ اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور علی نور ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشری صورت بھی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم, تم فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں. یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. اس میں بعض لوگ بیچارے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں. جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر وہ کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں بشریت کا. اور یہ علماء کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو ایسا کرنا کفر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ذہن ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشر بنایا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بشروں جیسے نہیں ہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں جو خواتین آئیں, یعنی امہات المؤمنین جو آئیں, اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی خواتین عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جیسے انسان روزانہ ہم نہاتے ہیں, اگر ایک دن نہ نہائیں ہمارے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے. ہم کیسا ہی ڈیوڈرنٹ استعمال کریں, ہم کیسا ہی اچھا پرفیوم استعمال کریں, کیسا ہی اچھا باڈی سپرے استعمال کریں, پھر بھی ہمارے جسم سے آنے والی سمیل بعض اوقات غالب آ جاتی ہے ان خوشبوؤں پر. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو آتی اس سے ارد گرد کا ماحول بھی معطر و معمبر ہو جاتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے لیے کوئی عمدہ عطر نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور کوئی چوڑے منہ والی شیشی لے آؤ۔ وہ گئے، چوڑے منہ والی ایک شیشی لے آئے تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈال دیا اور ان صحابی کو فرمایا کہ جاؤ یہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہنا کہ اپنی شادی کے دن یہ اپنے کپڑوں پر مل لے۔ تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب شادی کا دن آیا، انہوں نے وہ پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کپڑوں پر ملا تو نہ صرف ان کے کپڑوں سے بلکہ اس گھر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے خوشبو کے منبع کو جب تلاش کیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں ہے بلکہ یہ پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اور یہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تھا کہ وہ خوشبو کبھی بھی ان لوگوں کے گھر سے ختم نہ ہوئی، ہمیشہ وہ گھر مہکتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو کو اللہ رب العزت نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ یعنی کوئی قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کر یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو ہماری طرح کے انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ہر عضو کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہمارے بال اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائیں تو اس سے مختلف قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موئے مبارک تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا یا جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں وہ پانی کا پیالہ لے کر آتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک اس میں ڈبو کر اس بیمار کو، اس نظر زدہ کو پلوا دیتی اور اللہ رب العزت اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ موئے مبارک کی برکت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں آپ کی ٹوپی گر گئی، آپ اس ٹوپی کو تلاش کر رہے تھے، دشمن سر پر چڑھا آ رہا تھا تو دوستوں نے کہا کہ خالد یہ کیا کر رہے ہو، میدان کارزار زوروں پر ہے، دشمن سر پر چڑھا آ رہا ہے، آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر لگی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ٹوپی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک سلے ہوئے ہیں، پیارے آقا کے مبارک بالوں کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن، یہ ہر عضو بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھنے والے کو جواب دیا، اور کیا ہی پیارا جواب ہے صحابی رسول کا، آپ نے فرمایا ما رائیت شیئن احسن من رسول اللہ، کہ میں نے کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا۔ یہ وہ رخ روشن ہے کہ جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ جیسا حسن و جمال والا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کے حسن و جمال کی کیفیت کو دیکھ کر، آپ کے جسم نازنین کی پرفیکشن کو دیکھ کر، آپ کے جسم کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے بدن کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو کوئی بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے اپنا کمپیریزن نہ کرے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو بدریہ جبریل امین علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ علامات الساعہ احادیث کی کتابوں میں چیپٹرز ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، اور درجنوں احادیث طیبہ قیامت کے حوالے سے جس میں پریڈکشنز دی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں کہ قیامت سے کے آنے سے پہلے اس کے سائنز کیا ہوں گے، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، قیامت کے قرب میں لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، چھوٹی اور بڑی نشانیاں بیان کر دی گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک بیان فرمایا کہ جنتی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے، ودخل اہل النار منازلہم، اور جہنمی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے، حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اسے یاد رکھا یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ ساری کیفیات کو بیان فرما دیا، اور یہاں تک بیان فرما دیا کہ قیامت کس دن ہوگی۔ روایات کے مطابق 10 محرم الحرام کو قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا کہ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، سورج کی کیفیت کیا ہوگی، گرمی کی شدت کی کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، کہ ایک طویل عرصہ گزر جائے گا، بعض روایات کے مطابق لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ حساب نہیں ہو رہا، گرمی کی شدت ہے، جسموں سے پسینہ بہ رہا ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، اور بعض کا پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ ایک طویل عرصہ گزر جائے گا، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ آؤ آج میدان محشر کی ہول ناکیوں میں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرتے ہیں جسے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لیں۔ فرمایا یاتون آدم، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آ کر کہیں گے یا آدم اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت تو کر دیجئے، ہماری سفارش تو کر دیجئے۔ اب یہ جو بات ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بیان فرمائی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیسی خراب ہے، اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی اتنا غضب فرما ہے کہ نہ آج سے پہلے ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضب فرما ہوگا، لہذا آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرنے کی جرت نہیں پاتا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے معذرت فرمائیں گے، پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی ان سے معذرت فرمائیں گے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں گے. یہ باتیں دنیا میں بیان فرما دی اور پھر اس کیفیت کو بیان فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب لوگوں کو میرے پاس بھیجیں گے میں کہوں گا انا لہا انا لہا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہو. اولین و آخرین اس کیفیت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا, رب کائنات کی بارگاہ میں لوگ التجائیں کرتے کرتے مناجات کرتے کرتے رب کائنات کی بارگاہ میں لوگ دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن کسی کی دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا, کسی کی پکار کا جواب نہیں آئے گا. تو پھر حضرات انبیاء علیہ السلام کے درہائے دولت پر حاضر ہوں گے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اور بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے الفاظ کو القا فرمائے گا. وہ الفاظ قیامت کے دن القا کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو فرمایا کہ میں اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے ایسی حمد و ثنا کی ہی نہیں ہوگی. جب یہ سجدہ ہوگا رب کائنات کی حمد و ثنا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اعلان ہوگا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لو. قل تسمع, محبوب کہہ دو تمہاری بات کو سنا جائے گا. سل توتا, سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا. اشفا تشفا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ شفاعت کا پہلا مرحلہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اولین و آخرین کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دکھائے گا کہ تم نے میری بارگاہ میں مناجات کر لی, تم نے میری بارگاہ میں التجائیں کر لی لیکن میرے دربار سے کوئی جواب نہ آیا, تم نے میرے نبیوں کے درہائے دولت پر فریاد کی لیکن وہاں سے اذهبوا الى غیری کی صدائیں آئیں, لیکن جب تم میرے حبیب کے در پر پہنچے اور انہوں نے جب میری بارگاہ میں التجا کی تو میں نے اپنے حبیب کی التجا کو کیسے قبول کیا. گویا کہ یہ ساری مخلوق کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ میرے ایسے حبیب ہیں کہ ان کی بات میرے دربار سے رد نہیں ہوتی, ان کا مقام و مرتبہ ہے, یہ مقام وجاہت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اب اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو حق شفاعت نہیں ہوگا, بلکہ احادیث کے مجموعوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں انہوں نے معذرت کی, ورنہ بعد میں تو انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حق شفاعت ملے گا, یہاں تک کہ یہ حق شفاعت پھر امت کے مومنین کو بھی حاصل ہوگا. یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ ایسا بچہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ابارٹ ہو گیا, جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو گیا, وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرے گا. اور حافظ قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جو بامل حافظ قرآن ہوگا, جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا, قرآن مجید فرقان حمید کے حرام کو حرام جانا, اس کے عوامر اور اس کے نواہی پر عمل کرتا رہا, اس کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا, جس نے اپنی کردار سازی کی, جو با عمل بنا, اللہ رب العزت اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا نارے جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری اس کیفیت کو بیان فرما دیا، بلکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان معظم کا مضمون ہے کہ میں اپنے سب سے آخری داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی جانتا ہوں۔ اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا گیا کہ جب وہ جہنم سے نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ مختلف روایات میں بعض جہنمیوں کا ذکر ہے کہ ان کے جسم جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، اس بندے کا جسم بھی سیاہ ہو چکا ہوگا، پھر اسے نہر حیات پر غسل دیا جائے گا اور پھر اسے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اکثر علامات قیامت کے حوالے سے یہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں موجود ہیں کہ قرب قیامت میں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، اور اس حدیث میں ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، تو محدثین نے اس کی شرح یہ بیان کی کہ اولاد سرکش ہو جائے گی، یعنی جیسے کسی کام کرنے والی کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا، تو ویسا ہی اولاد کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ یہ تمہاری جنت یا تمہاری جہنم ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ ان کی خدمت کر کے یا تو جنت حاصل کر لو یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم حاصل کر لو، یعنی والدین کی نافرمانی انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا شکار کرتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بیان کر دی گئی کہ بچوں کا اپنی والدہ کے ساتھ ایسا رویہ ہوگا کہ جیسے وہ کنیزوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ انسان کا، یا جیسے فی زمانہ، ہمارے ہاں تو فی زمانہ لونڈیاں یا کنیزیں نہیں ہوتی، جو ہوم میڈز ہوتی ہیں، گھروں پر کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، نہ زیبہ کلمات لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا بھی حق ہے، ان لوگوں کی حق تلفی کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے، ان کے ساتھ بھی غلط انداز گفتگو اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی اور سرکشی کرنے والی ہوگی، اور والدین سے بعض لوگ اپنی خدمت لیتے ہیں۔ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اچھی بھلی، یعنی بچی ہے، بیٹی ہے، ماں سے خدمت لے رہی ہے کہ ماں پانی پلاؤ، ماں چائے بنا کر دو، ماں فلاں چیز کر کے دو، تو عجیب و غریب ہماری کیفیت ہے کہ بجائے اس کے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے، ان کی دعائیں لیتے، ہمارے حالات بڑے ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے سائنز میں سے یہ ایک بنیادی نشانی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال نہیں کرتے کہ اپنی اولاد کو کس انداز سے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں کس انداز سے ان کی تربیت کرنی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے مینرز کس انداز سے انہیں سکھانے ہیں۔ ہم ان کی آخرت کے حوالے سے غافل ہوتے ہیں، ہم انہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیم نہیں دیتے، ہم انہیں ایجوکیٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے دنیا کا مستقبل روشن ہو جائے، اپنی اولاد کی سکولنگ، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت دنیا کے مستقبل کی تابناکی کے حوالے سے تو ہم کرتے ہیں، لیکن والدین پر اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس کا تصور بھی موجود نہیں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اسے، تاکہ اس کا ذہن نماز کی طرف لگے کہ اب یہ وہ وقت آیا ہے کہ جب یہ بلوغت کے قریب ہے، اسے نماز کے مسائل سکھا دیے جائیں، اسے طہارت کے مسائل بتا دیے جائیں، اسے حلال و حرام کا بتا دیا جائے، اسے غسل کے طریقے کا بتا دیا جائے، اسے بنیادی مسائل شرعیہ سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے والدین یا سرپرست اپنی اولاد کی ان باتوں کی طرف تربیت کرنے کے حوالے سے غافل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی شروع سے آپ تربیت کریں. ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءت القرآن، اور ایک نسخے میں ہے و تلاوت القرآن. اپنی اولاد کو تین باتوں کی تربیت دو، انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت انہیں سکھاؤ. انہیں جب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا پتہ ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کے احکام سے واقف ہو کر اچھے انسان بن کر، اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں اپنی زندگی کو گزاریں گے. لیکن ہم جب دینی تربیت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے، ابھی سے اس کو کیا سکھائیں. اور ہمارے معاشرے میں عجیب حالات بن گئے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی نیک ماحول کی وجہ سے صلاۃ و سنت کے راستے کی طرف آ جائے تو والدین کہتے ہیں کہ یہ ابھی سے تم مولوی بنو گے، یہ تو ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی تو تم نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، ابھی تم نے اپنی تعلیم کی کمپلیشن کرنی ہے، ابھی تمہیں فلاں عہدے پر تعینات ہونا ہے، ابھی تم نیکی کے راستے کی طرف نہ آؤ. یعنی بدقسمتی سے حالات ہمارے معاشرے کے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو صلاۃ و سنت کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ اولاد اپنے والدین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، یہ اپنے والدین کے لیے درد سر بن جاتی ہے. کئی لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بیٹوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے سامنے سرکشی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے. تو جب اولاد کی تربیت اس انداز سے نہ کی جائے کہ جو انداز ہمیں قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ اولاد پھر والدین کے لیے باعث راحت نہیں ہوتی بلکہ زحمت کا باعث بن جاتی ہے. اور پھر اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ننگے پاؤں برہنہ جسم پھرنے والے چرواہے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. تو یہ حالات آج پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی احادیث طیبہ میں قیامت کے سائنز بیان کیے گئے ہیں. بدقسمتی سے ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے کی طرف مائل نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس کا مضمون ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ قطع رحمی کریں گے، گناہوں کی کثرت ہوگی، قرآن مجید کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے گا، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے، آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا اور دوست و احباب سے بھلائی کرے گا، گانے والیوں اور آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا. تو فرمایا تو جب ایسا وقت آ جائے تو سرخ آندھیوں، زمین میں دھس جانے، شکلیں تبدیل ہونے اور دوسرے عذابوں کے آنے سے ڈرتے رہنا چاہیے. بدقسمتی سے آج رشتہ داروں سے قطع تعلقی، چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں کہ بس جینا مرنا ختم، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بھائی بھائی سے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کر قطع تعلقی کر لیتا ہے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں سے. کوئی بھی چھوٹی سی بات خلاف مزاج ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد ہمارا جینا مرنا ختم ہے، نہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ خوشی میں شریک ہوتے ہیں، نہ کسی غمی میں شریک ہوتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان فرمائی، اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا یہ بھی آج ہمارے معاشرے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جدید تہذیب کے نام پر مرد جو کام کر رہے ہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ایئر رنگز پہنتے ہیں، ہیئر بینڈ لگایا جا رہا ہے بالوں پر، دور سے دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کون، عجیب کیفیت ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں. یہ کیسا فیشن ہم نے اختیار کیا، ہمیں تو اس انداز کو اختیار کرنے سے ممانعت کی گئی. اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں، مردوں کی طرح بال بنانا، ان کی طرح گیٹ اپ اختیار کرنا، ان کی وضاقتا کو اختیار کرنا، تو حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے والدین کے سامنے بڑی بدتمیزی سے پیش آنا اور دوستوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنا. اور ہماری کیفیت بھی ہمارے معاشرے میں عجیب ہے کہ جب گھر ہوتے ہیں تو بڑے ظالم و جابر کی طرح اپنے گھر والوں سے کلام کیا جاتا ہے، اور دوستوں کی محفل میں جب ہوتے ہیں تو دانت ہی بند نہیں ہوتے. یہ عجیب کیفیت آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات بد قسمتی سے اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. نہ خود سیکھا نہ اپنی اولاد کو سکھایا. والدین کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ والدین کما حقہ نہیں نبھا پا رہے، اور ظاہر ہے پھر اولاد کو جب بے لگام چھوڑیں گے تو اولاد نے پھر یہود و نصارہ کے یا غیر مسلموں کے طریقوں پر چل کر اپنے لیے باعث فخر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ میرے لیے تو فلاں فیشن ہے میں اس کو اپناؤں گا، میرے لیے فلاں طریقہ ہے میں اس کو اختیار کروں گا، اور اپنا فرینڈ سرکل اس کو مضبوط بنائے گا. اپنے والدین کی اہمیت اس کے دل سے نکل جائے گی. اگر اس کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی تو اس کے ذہن میں ہوتا کہ یہ میرے والدین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانه ينقطع عنه الرزق، کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق اس سے روک دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو آج ہمارا جو طرز عمل ہے یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والا اور رب کائنات کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. میں تمام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی ابتدا سے ہی اچھے انداز سے تربیت کو اپنا معمول زندگی بنا لیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ وہ ہے کہ جس اس مدنی ماحول نے اولاد کو یہ سکھایا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ انداز زندگی کیسا اختیار کرنا ہے. یہ وہ مدنی ماحول ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پوری دنیا میں پھیلانے کا اپنانے کا عزم کیا ہوا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو فالو کرنے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل ذہن دیا اور سنت کو اپنایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو اس انداز کو معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. وہ اچھائیاں، وہ اعلی اوصاف، وہ بہترین کیریکٹر، وہ بہترین انداز زندگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جسے ایک بہترین اسوہ اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے. اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے کی حاجت ہے، اپنی زندگی پر اسے نافذ کرنے کی حاجت ہے، اکوان عالم تک اس صلاۃ و سنت کے پیغام کو پھیلانے کی حاجت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین اکوان عالم میں یہی درس دے رہے ہیں، یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل جو ذات ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ان کے نقوش کفے پاپ پر چلیں گے تو رب کائنات کا قرب حاصل ہوگا، ان کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا. ہم نے جو راستے اپنی فلاح کے خود طے کیے ہیں یہ راستے تباہی و بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر کوئی راستہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر کوئی راستہ انسان کو رب کائنات کے قرب کی خیرات دیتا ہے، تو وہ راستہ فقط سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ رب العزت بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ تو رب کائنات کی دوستی کا معیار بتا دیا گیا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے کئی قافلے الحمدللہ سفر کرتے ہیں، ملک میں، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، کریا بکریا، گاؤں 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 جاتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، اپنی ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں، لوگوں کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں، لوگوں کو ریفارم کیا جاتا ہے، سنتیں سیکھی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، نماز سیکھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دعوت اسلامی اپنا رول پلے کر رہی ہے، دعوت اسلامی کے پیجز ہیں، دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر لائیو چینل ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ عزوجل معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ زبردست مضبوط ایفیلیشن نصیب فرمائے اور ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اقوام عالم تک سنتوں کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔